السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین ابدا. اصل مقصود آغا صاحب نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے، جس مقصد کے لیے آپ کے مزاحم ہوئے ہیں آپ کے قیمتی اوقات کے، وہ یہ کہ اس وقت جو ایک مذموم حرکت دشمنان دین نے انجام دی ہے اور جس پر پورا جہان اسلام، پوری دنیا اسلام سراپا احتجاج ہے، پاکستان میں بھی اس حوالے سے خوب احتجاج ہوا ہے، اچھا احتجاج ہوا ہے، خصوصاً جو جمعہ گزرا ہے، اس جمعے سے قبل جو جمعہ گزرا ہے اس میں گورنمنٹ نے بھی اس میں چھٹی کی، لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہر شہر کے اندر، یقیناً یہاں بھی ہوا ہوگا، سب مسلمین نے اپنے تئیں ہوا ہے، اور جیسا آغا صاحب نے فرمایا فریضہ بھی ہے، تمام امت اسلامی کا فریضہ ہے، ہم سب کا فریضہ ہے کہ ایسے موقع پر دفاع کریں دین کا، مقدسات دین کا، جن پر بہت ہی ناروا حملہ ہوا ہے. لیکن ان چند پہلوؤں کو ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے. ایک یہ کہ جن لوگوں نے یہ اقدام کیا ہے، یہ توہینہ میں اس فلم بنائی ہے، یہ ان کا پہلا عمل نہیں ہے، اس سے پہلے سلسلہ وار طریقے سے یہ کام کر چکے ہیں. سلمان رشدی نے کتاب لکھی لعین نے، پھر اس کے بعد ڈنمارک میں کارٹون چھپے توہینہ میز، ان کو عالمی سطح پر تشہیر کی گئی میڈیا کے ذریعے. ایک خاص ہدف اور پلان اور منصوبے کے تحت مقدسات اسلام کی، دین کی توہین کرتے ہیں، اور مقصد بھی ان کا یہ ہے کہ مقدسات کی توہین کر کے اسلام کے تقدس کو ختم کیا جائے، اور مسلمانوں کے اندر بھی اور غیر مسلمانوں میں بھی اسلام کی طرف بڑھتا ہوا رجحان کم کیا جائے، اور اس کے بجائے اپنے شیطانی مسالک و افکار و شیطانی اپنے نظریات، ان کو لوگوں کے اوپر تحمیل کریں، ٹھونسیں. اور یہ بڑھے گا بھی، آگے بھی جائے گا، یوں نہیں کہ یہ آخری انہوں نے قدم اٹھایا ہے. دوسرا نقطہ یہ کہ چونکہ یہ جذبات میں نہیں کیا انہوں نے، یعنی جذبات میں آ کے یا تیش میں آ کے، غصے میں آ کے یہ فلم نہیں بنائی گئی، بلکہ ایک پلان اور منصوبے کے تحت بنائی گئی ہے، ہدف ہے اس کا خاص. لیکن رد عمل جو اس کے مقابلے میں ظاہر ہوتا ہے یا عموماً ہوا ہے، وہ جذباتی زیادہ ہوتا ہے، احساساتی زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی منصوبہ یا پلاننگ نہیں ہوتی رد عمل میں اس مسئلے کو فیس کرنے میں. اتنی توقع ان کو ہوتی ہے، جو بھی فرض کریں کہ پاکستان میں عرصے سے جو تشیع کے خلاف حرکتیں ہوتی ہیں، تو انہیں بھی توقع ہوتی ہے کہ اتنا رد عمل آئے گا، بس جو بھی قدم اٹھاتے ہیں، فرض کریں پاکستان میں جو بھی مومن شہید ہوتا ہے، تو کم از کم توقع یہ ہوتی ہے کہ تھوڑے سے لوگ کراچی میں، چند لوگ لاہور میں، چند لوگ اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے جا کر ایک چھوٹا سا مظاہرہ کر دیتے ہیں. عموماً 20-25 آدمی ہمیشہ کرتے ہیں. ہم لاہور میں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہر واقعے میں 20-25 جوان عموماً ISO کے وہ جمع ہوتے ہیں اور جا کر ایک احتجاج کر کے آ جاتے ہیں. یہ ایک تقریباً روٹین سی بن گئی، اور یہ سب کو توقع ہوتی ہے، پریس کلب میں بیٹھے صحافیوں کو بھی توقع ہوتی ہے کہ اتنا 20-25 آدمی آئیں گے، اخبار والوں کو توقع ہوتی ہے، گورنمنٹ کو، پولیس کو، پولیس بھی اتنی ہی نفری وہاں کھڑی کرتی ہے جو 25 آدمیوں کو کنٹرول کر سکے. 5 آدمی پولیس والے آ جاتے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے اس سے زیادہ آنا کسی نے نہیں ہے. اور ہر رد عمل کا ایک اپنا پیغام ہوتا ہے، ایک اپنا اثر ہوتا ہے. بعض رد عمل ایسے ہوتے ہیں جن سے کمزوری ظاہر ہوتی ہے، بعض رد عمل ایسے ہوتے ہیں جن سے پاور اور قوت ظاہر ہوتی ہے. کچھ رد عمل ایسے ہوتے ہیں جن سے خوف ٹپک رہا ہوتا ہے، کچھ رد عمل ایسے ہیں جن سے دلیری اور شجاعت ہو رہی ہوتی ہے، کچھ رد عمل ایسے ہیں جن سے جذبات نمایاں ہوتے ہیں، کچھ رد عمل ایسے ہوتے ہیں جن سے کوئی خاص پلان چھلک رہا ہوتا ہے۔ اب یہ مختلف رد عمل کی نوعیت ہوتی ہے، اتنا انہیں توقع ہوتی ہے کہ ہم جو حرکت کرنے جا رہے ہیں اس کے مقابلے میں ہمارے پرچم جلائے جائیں گے، ہمارے خلاف نعرے لگائے جائیں گے، ہمیں مرد آباد کہا جائے گا، ریلیاں ہوں گی، آفتہ اشرا یہ ہوگا، پھر اس کے بعد خاموشی چھا جائے گی اور بعد میں ہم اپنا کام جاری رکھیں گے، چونکہ یہ اپنی بھڑاس نکال کے چلے جائیں گے۔ جمعے کے دن جو گورنمنٹ نے موقع فراہم کیا ہے تو وہ بظاہر یہ عنوان تھا کہ موقع دیا گیا ہے کہ لوگ احتجاج کریں، لیکن حقیقت میں احتجاج ختم کرنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا تھا، تاکہ ایک دن آئیں اور آ کر جو کرنا ہے کر کے چلے جائیں، پھر آرام سے بیٹھ جائیں۔ اگرچہ وہ نہیں ہوا، ابھی بھی جاری ہے سلسلہ مختلف شہروں میں، کراچی میں ادھر ادھر بڑے بڑے جلسے تمام ہو رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر انہوں نے یہی کہا، اور عام آدمی یہی ہے کہ ہم نے جمعے کے دن چھٹی بھی کر لی، اہتمام بھی کر لیا اور نہ مرد آباد بھی کہہ دیا، تو بس کافی ہو گیا، فریضہ ہمارا ادا ہو گیا۔ جبکہ جس چیز کا ہمیں سامنا ہے وہ ایک باقاعدہ منصوبہ ہے، نہ ایک جذبات، اور منصوبے بہت لمبی مدت کے لیے بنائے جاتے ہیں، کسی مختصر وقت کے لیے نہیں ہوتے، اور لمبی مدت کے منصوبوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی منصوبوں کی ضرورت ہوتی ہے، جذبات سے منصوبے ناکام نہیں ہوتے، چہ بسا جذبات سے منصوبے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مثلاً بعض اوقات وہ حرکت ایسی کرتے ہیں کہ ہمیں تیش میں لائیں، ہم تیش میں آ کر ایسا کام کریں جس سے انہی کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ایک سوچ کے تحت، ایک فکر کے تحت، ایک باقاعدہ نظریے اور منصوبے کے تحت اس جیسی حرکات کو اور اس حرکت کو ہم مقابلہ کریں، اس کا رد عمل دکھائیں۔ ہو ایک یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ شیعہ یا سنی یا سیاسی یا غیر سیاسی جس نے بھی بیان دیا ہے فلم کے خلاف بیان دیا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ خود بھی مذمت کرنے لگے، باقاعدہ اخباروں میں آیا ہے، آپ کے ٹی وی پہ ایڈ چلی ہے، امریکی پریزیڈنٹ کی اور وزیر خارجہ کی ایڈ چلی ہے کہ ہم بھی فلم کی مذمت کرتے ہیں، یہ صحیح فلم نہیں تھی، وزیر خارجہ نے بھی کہا یہ فلم صحیح نہیں تھی، یو این او کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہا کہ یہ فلم صحیح نہیں تھی، حتیٰ وہ عورت جس نے ایکٹنگ کی ہے اس فلم کے اندر، ایکٹریس جس نے باقاعدہ اس میں رول ادا کیا ہے، اس نے بھی مذمت کی ہے کہ یہ فلم صحیح نہیں تھی، سینیریو صحیح نہیں تھا۔ خوب آپ دیکھیں کہ فلم بنانے والا بھی فلم کی مذمت کر رہا ہے، بنوانے والا بھی کر رہا ہے، سارے کر رہے ہیں، ہم بھی، مسلمان بھی، شیعہ بھی، سنی بھی، اور یہیں پہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ رد عمل جو ہونا چاہیے یہ وہ نہیں ہے کہ رخ سارا جذبات کا اور احساسات کا فلم کی طرف مڑ گیا ہے، اور مجرم محفوظ ہو جاتا ہے، جب بھی آپ کسی جرم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو مجرم محفوظ ہو جاتا ہے، سیف سائڈ اس کو مل جاتی ہے، اور اکثر مسلمانوں نے یہی کیا ہے کہ جب بھی کوئی جرم ہوا ہے تو جرم کے خلاف تیش میں آ گئے ہیں اور مجرم کو ہم نے چھوڑ دیا، تو پتہ نہیں ہے کیا کس نے ہے، اور وہ پھر اگلے جرم کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، تیار۔ مثلا ہم کہتے ہیں چوری بہت غلط چیز ہے، چور کو کہو غلط چیز ہے، مثلا پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہے، کرپشن کے خلاف روز کالم لکھے جاتے ہیں، روز ٹاک شو میں باتیں کی جاتی ہیں، سب کرپشن کرپشن کرپشن، دہشت گردی بہت غلط چیز ہے، ملک میں دہشت گردی ہے، دہشت گردی ختم ہونی چاہیے، آج تک کوئی دہشت گرد کے خلاف نہیں بولا، مثلا شیعہ کو قتل کر رہے ہیں، شیعہ قائد اعظم شیعہ تھے، انہوں نے پاکستان بنایا، اور جو شیعہ کو قتل کرے گا وہ پاکستان قتل کر رہا ہے، تو قاتل کا بھی تو نام لو نا، کون ہے قاتل، مجھول تو نہیں ہے، واضح ہے کون قتل کرتا ہے، اس کا نام لو آپ، کون کر رہا ہے اور کون کرا رہا ہے۔ یہ عمل فریب، پرفریب عمل ہوتے ہیں، جس میں لوگوں کی توجہ جرم کی طرف ڈال دی جاتی ہے، مجرم کو محفوظ کر، مثلا کرپشن غلط ہے، کرپٹ ٹھیک ہے، ابھی کرپٹ لوگوں کو پھر ووٹ دیں گے آپ، تیاریاں ہو رہی ہیں بھرپور طریقے سے، یہی کرپٹ لوگ پھر الیکشن میں، سر کرپشن بد، کرپٹ ٹھیک، دہشت گردی غلط، دہشت گرد ٹھیک ہے، فلم خراب ہے، فلم بنوانے والا ٹھیک ہے، اس کے ساتھ دوستی ہے ہماری، آپ کی وزیر خارجہ جب یہاں احتجاج ہو رہا تھا اسی جمعے کے دن یہ وہاں تھی, واشنگٹن میں تھی, اور وہاں اس نے اپنی ملاقاتوں میں صاف کہا ہے کہ یہ جو نفرت کا اظہار کیا گیا ہے یہ فلم کے خلاف تھی, یہ امریکہ کے خلاف یہ نفرت نہیں تھی. اور یہی بہت بڑا انحراف ہے, اگر ہمیں واقعاً فلم کے پیچھے لگا دیا جائے اور اصل جرم مجرم ہمارا محفوظ ہو جائے تو یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. یہ اور جذبات اندھے ہوتے ہیں, انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ مجرم کون ہے اور جرم کیا ہے, ہم بڑاس نکال کے چپ بیٹھ جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ایک سوچ کے تحت, ایک بچار کے تحت, ایک منصوبے کے مطابق, پلان کے مطابق رد عمل اپنا ظاہر کریں. جس طرح سے کہ رہبر معظم نے حجاج کے خطاب میں, جو حجاج ایرانی حجاج جب روانہ ہو رہے تھے حج پر, تو جو حج کے ذمہ دار لوگ تھے, چونکہ ایرانی ذرا منظم طریقے سے حج پہ جاتے ہیں ایک اچھے انداز سے, تو جو مسئولین حج تھے, ذمہ داران تھے یا امیر الحج, ان کو جمع کر کے, تو رہبر معظم نے یہی خصوصیت کے ساتھ یہ فرمایا کہ یہ احتجاج حج کے اندر بھی جاری رہنا چاہیے اور پوری دنیا میں جاری رہنا چاہیے, اور اس کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے, بلکہ اس کو مزید اس کو گہرائی ملنے کی ضرورت ہے. رہبر نے وسعت کی بات نہیں کی کہ اس کو وسعت کی ضرورت ہے, یعنی احتجاج کو دائرہ ہم اس کا وسیع کریں, بلکہ فرمایا کہ اس احتجاج کو گہرائی کی ضرورت, عمق کی ضرورت ہے. کیا مراد تھی؟ عمق اور وسعت میں بہت فرق ہے. تین ہوتے ہیں نا آپ کہتے ہیں پہلو یا بود ہر چیز کے, آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جی مانی نہیں, پہلو بود, بود سائڈ, طرف, ایک اس کا طول ہوتا ہے, عرض ہوتا ہے, لمبائی چوڑائی, اور ایک اس کی گہرائی ہوتی ہے. رہبر نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو وسعت دیں آپ, عرض عریض کریں اس احتجاج کو, چونکہ بقدر کافی وسیع ہے یہ, لیکن یہ محسوس ہوا رہبر معظم کو کہ اس میں گہرائی نہیں ہے. گہرائی کیا ہے؟ یعنی سطحی ہے, ابھی سرسری احتجاج ہے یہ, اس کے اندر عمق نہیں ہے, اس کے اندر آئیڈیا آئیڈیالوجی نہیں ہے, مبارزے کی روح اس کے اندر موجود نہیں ہے, چونکہ یہ فلم کے خلاف ہے سب, مجرم کے خلاف نہیں ہے. حتیٰ پاکستان دیکھیں گے, امریکہ کے خلاف سب سے زیادہ نفرت پاکستان میں پائی جاتی ہے, اتنی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے جتنی پاکستان میں امریکہ سے نفرت کی جاتی ہے, اور اس کے نفرت کے باوجود پاکستان امریکہ کے ہاتھ میں ہے. میں ابھی پہلی مجلس میں یہی پڑھ کے آیا کہ پاکستان پورا ہماری حکومتوں نے ٹھیکے پہ دے دیا امریکہ کو, وہ جو بھی کاشت کرتا ہے ادھر کر رہا ہے, کبھی دہشت گردی کاشت کرتا ہے, کبھی فرقہ واریت کاشت کرتا ہے, جو کاشت کرتا ہے پورا پورا ملک ٹھیکے پہ اس نے لیا ہوا ہے, اور ٹھیکے میں بھی اس نے معاوضہ کچھ بھی نہیں دیا ہوا, مفت میں ٹھیکہ ہے, تسلط پورا امریکہ کا ہے, جبکہ یہ قوم نفرت کرتی ہے اس سے. تو ایک نفرت کرنے والی قوم پر کس طرح سے اس کا تسلط پیدا ہو گیا ہے, آئے دن حملے کر رہا ہے, جو مرضی یہ کر رہا ہے, جس کو مرضی یہ مروا رہا ہے. وجہ یہی ہے کہ ہمارے کاموں میں گہرائی اور عمق نہیں ہے. اب ضرورت ہے کہ ہم وسیع احتجاج تو کر چکے ہیں, جذباتی احتجاج تو کر چکے ہیں جس کی ان کو توقع تھی, اب ایک کام کریں جو ان کی توقع میں نہیں ہے, اور وہ ہے بیداری, امت کی بیداری, آگاہی, شعور, اور مسلسل میدان میں حاضر رہنا, اس میدان کو خالی نہ چھوڑنا. یہ بات آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں, دیکھ لیں, ماشاءاللہ آپ تعلیم یافتہ ہیں اور شعور رکھتے ہیں کہ شیطانی طاقتیں حکومتوں سے نہیں ڈرتیں, فوجوں سے نہیں ڈرتیں, اسلحے سے نہیں ڈرتی, چونکہ یہ ان کے اپنے پروڈکٹ ہیں. مثلا ہم امریکہ کو ڈرائیں بموں سے, وہ امام ہے بم بنانے کا, اس نے بم بنانے کی ٹیکنالوجی ساری دنیا کو سکھائی ہے. جہاز مثلا جہازوں سے ڈرائیں, اس کو کس سے ڈرائیں, جس سے ڈرائیں وہ اس کا کارخانہ اس کے پاس ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈرے گا کیسے ہم سے. صرف ایک چیز سے ڈرتا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے, اور وہ عوامی بیداری سے ڈرتا ہے, امت سے ڈرتا ہے وہ, باقی کسی چیز سے, نہ حکومت سے, نہ سیاستدانوں سے, نہ پارٹیوں سے, نہ حزبوں سے, چونکہ یہ سب اس کے اپنے تنخواہ خوار ہیں. آپ نے دیکھا پاکستان میں جس مذہبی جماعت نے کال دی تھی کہ عشق رسول، جمعے کو عشق رسول کا دن اعلان کیا، یوم عشق رسول. چند مہینے پہلے اسی جماعت کا وہ سامنے آیا کہ اس نے امریکی امبیسی سے ڈالر لیے ہیں، اخباروں میں آیا نا آپ نے، اسی جماعت نے جو امریکہ کے خلاف. خوب ظاہر ہے کہ یہ جماعت تو کبھی بھی امریکہ کے خلاف احتجاج نہیں کرے گی، یہ فلم کے خلاف کرے گی ہمیشہ. فلم کے خلاف اوباما بھی بول رہا ہے، فلم کے خلاف ہیلری بھی بول رہی ہے. یہ انحراف ہے. ہمارے لیے خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ بہت بابصیرت رہبر خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، ولی امر مسلمین، جو وقت سے پہلے دشمن کی چال کو سمجھ جاتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں. لیکن ان کی بات کو سننا، وہ بعض تو سن لیتے ہیں، بعضوں کو سمجھ میں نہیں آتی. ہم چونکہ اپنے منشور بھی رکھتے ہیں تو عموماً دینی منشور یا رہبروں کے منشور چھوڑ دیتے ہیں، اپنے منشور کو زیادہ اہم. مثلا فرض کریں کہ اگر رہبر کہیں کہ یہ عمل کرنا ہے تو دیپال پور کے مومنین کہیں نہیں، ہمارا اپنا منشور ہے، ایک ہم اس کے مطابق چلیں گے. یہ ہمیشہ سے مشکل یہ رہی ہے. قرآن نے بھی گواہی دی ہے کہ جب انبیاء اپنی قوموں کو آ کر کہتے تھے کہ تعالوا الی ما انزل اللہ، جو خدا نے منشور دیا ہے اس کی طرف آؤ، تو وہ کہتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے پاس آبائی منشور ہے، ہمیں الہی منشور کی ضرورت نہیں. تو ہمیں دینی فریضہ اگر انجام دینا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے رہبروں کی آواز پر کان دھرنا ہوگا. علامہ اقبال بھی اسی بات کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ قوموں کی عزت و زندگی و بقا کا راز اسی میں ہے. ایک شعر معروف، اس پہ میں کئی دفعہ گفتگو بھی کر چکا ہوں مفصل، ہندی الفاظ کا شعر ہے سارا، کہ شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے. وہ سارے الفاظ ہندی ہیں. مقصود ان کا یہ ہے کہ شکتی اور شانتی یعنی امن اور صلح اور یہ سب کچھ یہ بھگتوں کے گیت میں ہے. بھگت کہتے ہیں مذہبی رہنما کو، پیشوا کو، بھگتوں کے گیت میں. یعنی یہ پیغام جو آپ کو دینی رہبر دیتے ہیں، اس کے اندر امن بھی موجود ہے اور اس کے اندر صلح بھی موجود ہے، اس کے اندر محبت بھی موجود ہے، کہ دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے. کہ مکتی امن کو کہتے ہیں، کہ یہ جو امن ہوگا یا محبت وہ پریت میں ہے، محبت ہو، الفت ہو، اس کے اندر ہے. غرض یہ کہ اگر ہم ان چیزوں کو نظر انداز کریں گے اور اپنے روٹین میں رہیں، چونکہ لا تعلقی، جہاں پہلی مجلس میں میں نے اشارہ کیا کہ ہم آفت زدہ ہیں. کیوں؟ ایک شیطانی طاقت، مٹھی بھر لوگ اٹھ کے، کروڑوں لوگوں کے اور اربوں کی تعداد میں جو لوگ زمین پہ موجود ہیں مسلمان، آسانی سے ان کے مذہب کی توہین کر کے چلے جاتے ہیں. جرت ان کو کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ ہم آفت زدہ ہیں. اور آفت کیا ہے؟ ہماری لا تعلقی، بے حسی، کم شعوری، غفلت اور سرسری پن، سطحی پن، جذباتیت، یہ آفتیں ہیں جس نے ہمارے دشمنوں کو دلیر کر دیا ہے اور ہمیں بزدل کر دیا ہے، جس نے ان کو تیز کر دیا ہے، ہمیں کند کر دیا ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ خوب اللہ کا شکر ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے زمانے میں پیدا کیا جب نور انقلاب اسلامی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کے توسط سے پھیل چکا ہے، اتمام حجت ہم پر ہو چکی ہے اور رہبر باب بصیرت ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں اس معاملے میں اور ہر معاملے میں باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ وارد ہونا چاہیے، ایک منصوبے کے تحت وارد ہونا چاہیے. اس یہ اصل نقطہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم منتظر تھے کہ چونکہ قومیات میں ہمارا شعبہ تعلیم کا ہے، تعلیم میں زیادہ کہیں کہ مصروفیت یا سرگرمی ہے، لیکن قومیات میں خوب ہیں، احزاب ہیں، پارٹیاں ہیں، گروہ ہیں بنے ہوئے اور کرتے بھی ہیں الحمدللہ. قومیات کے مسائل کو جہاں تک ہو سکتا ہے ان سے اپنی قوت و طاقت کی حد تک کر رہے ہیں. اب بعض چیزیں شاید ان کی طاقت سے باہر ہیں، نہیں ہو سکتی، وہ تو ماننے والی بات ہے، لیکن اپنے تو ہی سب کر رہے ہیں. ہم منتظر تھے کہ کوئی آگے بڑھے اور سب کو جمع کرے اور کوئی منصوبے کے تحت ہم اس کاروائی کا جواب دیں. تو منتظر رہے، لیکن ظاہر یہی ہوا کہ یہ سطحی کام، سرسری کام ہو کے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے ہم نے زحمت دی علماء کو بھی اور تنظیموں کو بھی، احزاب کو بھی، بزرگوں کو بھی، جوانوں کو بھی، شخصیات کو بھی، اور ایسا ہی ہوا، سب نے وہاں بیٹھ کر متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ ہمیں ایک بڑا احتجاج اسی وسعت کے ساتھ بھی اور گہرائی کے ساتھ احتجاج کرنا چاہیے، ایک باشکوہ اور باوقار قسم کا، جس میں اپنا ملک نہیں جلانا ہم نے، اپنے بینکوں کو نہیں آگ لگانی ہم نے، اپنے سگنل نہیں توڑنے ہم نے، پاکستان نہیں ڈبونا، بلکہ دشمن کے خلاف ہو، کہ عموماً جذباتی ریلیاں جو ہوتی ہیں وہ پاکستان کے خلاف پولیس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، عموماً ہمارے جو اقدام ہوتے ہیں اس طرح بے مہار قسم کے، کہ مردہ باد امریکہ کہتے ہیں اور لات مکا پولیس کے اوپر شروع کر دیتے ہیں۔ خوب، یہ بے لگام بے مقصد قسم کی صرف جذباتیت کا اظہار ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے پورے انقلاب کے اندر اپنے پیروکاروں کو ایک دن کے لیے بھی فوج اور پولیس پر گولی چلانے کی اجازت نہیں دی، جبکہ وہ روزانہ دسیوں لوگوں کو شہید کر رہے تھے، اور امام یہ کہتے تھے جب وہ آپ پر گولی چلاتے ہیں تو آپ ان کی بندوق کی نالیوں میں پھول ڈالا کرو، اور اسی نے آخر کار اثر دکھایا اور فوج پوری کی پوری انقلابیوں سے آ کر مل گئی، پولیس ساری آ کر تسلیم ہو گئی۔ پہلے وہ نہیں تھے متوجہ، لیکن جب امام کا رویہ دیکھا تو ان کے اندر تبدیلی آ گئی۔ غرض یہ کہ ہمیں جو احتجاج کسی اور کے خلاف ہوتا ہے، نہایتاً یا پولیس کے خلاف ہو جاتا ہے، یا کسی بینک کے خلاف ہو جاتا ہے، یا کسی سینما کے خلاف ہو جاتا ہے، مثلا ریلی امریکہ کے خلاف ہے اور کوئی ویڈیو دکان جل جاتی ہے مثلا، یا کوئی کسی غریب کی گاڑی مثلا آگ لگا دیتے ہیں، یہ بے لگام کام ہے۔ پروقار، با ہدف، با مقصد، جس کے اندر واضح ٹھوس بات بھی ہو، دلائل بھی ہوں، عوام کا مظاہرہ بھی ہو، اپنی وجود کا اظہار بھی کریں، دشمن کو میسج بھی دیں، اور واقعاً اسے یہ پیغام ملے خلاف توقع، چونکہ اس کی توقع نہیں ہے کہ ان کاموں کے نتیجے میں یہ لوگ بیدار ہوں گے، وہ بیداری در حقیقت وہ میسج ہے جو دشمن کو پہنچنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے تجویز دی، سب احباب نے اس کو اپنی اپنی تجاویز کے ساتھ تقریباً قبول کر لیا متفقہ طور پر، کہ ہم پہلے ایک تحریک کا آغاز کریں، جس تحریک کا اصلی مقصد کیا ہو کہ دشمن، اصلی دشمن کے خلاف مسلمانوں کو متحد کرنا، بیدار کرنا اور آگاہ کرنا۔ تمام مسالک، شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، سب جتنے بھی ہیں چھوٹے بڑے فرقے، سب کو ہم یکجا کر کے اور ان کو اصلی دشمن کی طرف متوجہ کریں۔ ایک نقطہ اسی میٹنگ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو آپس کے جھگڑے ہیں ہمارے، شیعہ سنی جھگڑے، یا شیعہ شیعہ جھگڑے، یا پارٹیوں کے جھگڑے، ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اصلی دشمن بیچ میں موجود نہیں ہے، گیپ ہے اس کا، بیچ کا ایریا خالی ہے، ہم آمنے سامنے ہو گئے ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں، اور اگر بیچ میں دشمن آ جائے دونوں کے، تو پھر دونوں ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑیں گے، بلکہ دونوں دشمن کا گریبان پکڑیں گے۔ دشمن کا گیپ قوموں کو آپس میں لڑا دیتا ہے، اور دشمن جب بیچ میں ہو اور دشمن کی طرف توجہ ہو، پھر لڑتی ہوئی قومیں بھی جدا ہو جاتی ہیں۔ اور پہلے مثلا دو بھائی لڑ رہے ہیں، میں نے یہی مثال باندھی تھی، دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں اپنے گھر میں، اور باہر سے ایک تیسرا آدمی آ کر ان کے گھر میں گھستا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکے کے لیے آتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کا گریبان چھوڑ دیتے ہیں، پہلے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ پہلے اس سے نمٹ لیں، اپنے پاس وقت بہت ہے، بعد میں نمٹ لیں گے۔ ہمارا دشمن بیچ میں سے غائب ہے مسلمانوں کا، اور امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے یہی کہا کہ دشمن کی طرف توجہ کرو، نہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑو۔ پاکستان کے مسائل کا حل، یہ دہشت گردی کا حل، فرقہ واریت کا حل کیا ہے؟ کہ ہم اس نفرت کا رخ آپس میں ایک دوسرے کے بجائے دشمن کی طرف موڑیں، اور اس وقت ہم پاکستان میں امن بھی برقرار ہوگا، اور اس ملک سے اس کا تسلط بھی ختم ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ تشیعوں کو دیکھیں، شیعہ کو، جیسے آغا نے کہا کہ شیعہ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ پیش قدم ہو، اراول دستہ بنے، اس لیے بنے کہ دوسروں سے توقع نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیداری تشیعوں میں شروع ہوئی ہے، انقلاب تشیعوں میں آیا ہے۔ امام خمینی ایک الحمدللہ شیعہ فقیہ تھے، اور آج بھی رہبری تشیعوں کے ہاتھ میں ہے، امامت تشیعوں کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ تشیعوں کو پاکستان کے اندر ایجنسیوں نے، مخالف گروہ نے، ان جاہل مولویوں نے، اور کچھ اپنے ہمارے عباس لوگوں نے جو متوجہ نہیں تھے، نیچے لے آئے ہیں تشیع کی سطح کو بہت نیچے لے آئے ہیں, ایک دہشت گرد گروپ کے لیول پر لے آئے ہیں. ابھی میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا مشرب ناب میں, پرنٹ ہوا ہے, معلوم نہیں آپ تک پہنچا یا نہیں. اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ کلنگ جو گلگت وغیرہ کے اندر ہوئی, اس مناسبت سے ایک لکھا تھا کہ اس کے مقاصد کیا ہیں, شیعہ کشی کے مقاصد کیا ہیں. تو ان میں ایک نقطہ یہ بیان کیا تھا, بہت سارے نکات تھے, ایک نقطہ یہ تھا کہ تشیع کا لیول ڈاؤن کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیا لیول ڈاؤن کرنے کے لیے؟ مثلا فرض کر لیں کہ آغا صاحب یہاں امام ہیں, کہ خدا و تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی دے. خب امام کو, امام کا ایک بڑا درجہ ہوتا ہے امام مسجد کا, امام مسجد کا مقام نیچے گرانے کے لیے کیا کریں آپ؟ ایک بہت ہی آوارہ قسم کا لڑکا یا کوئی ایسی بیہودہ قسم کی عورت, اس کو بھیجیں کہ وہ آ کر ان سے توتکار شروع کر دے, ان کو چھیڑے, تیش میں لائے غصے. یہ پہلے تو کہیں گے بھائی میں امام ہوں, یہ آوارہ ہے, میری شان یہ نہیں ہے کہ میں اسے منہ لگاؤں. لیکن وہ بہت چھیڑتا ہے, بار بار تنگ کرتا ہے, بار بار چھیڑتا ہے, تنگ کرتا ہے, آخر کار غصے میں آ جاتا ہے آدمی. غصے میں آ کے یہ بھی ہاتھ اٹھا دیں, ان میں آپس میں کیا ہو جاتی ہے؟ لڑائی. کیا ہوا اس لڑائی کا نتیجہ؟ امام کا رتبہ گر کے ایک آوارہ آدمی کی سطح پر آ گیا. کیا لوگ کہیں گے؟ جی امام مسجد اور ایک آوارہ آدمی میں لڑائی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آوارہ آدمی اپ گریڈ ہو کر امام کی سطح پر آ گیا ہے, بلکہ امام نیچے آ کر عام آدمی کی سطح پہ چلا گیا ہے. یہ المیہ تشیع کے ساتھ ہوا ہے, دہشت گرد گروپ بنائے ہیں. ابھی دیکھیں تشیع کو مذاہب کے ساتھ شمار نہیں کرتے. جب بھی تشیع کا شمار ہوتا ہے کیا کہتے ہیں؟ شیعہ اور سپاہ صحابہ. خوب شیعہ اور سنی کیوں نہیں کہتے آپ؟ یہ پلان ہے ان کا, یہ منصوبہ ہے کہ شیعہ کو بعنوان مذہب بھی قطع نہ قبول ہونے دیں. شیعہ کو کس حد تک رکھے؟ ایک دہشت گرد گروپ کی حد تک. سامن خوب یہ بہت بڑا ہمارے لیے نقصان ہے کہ ہم اس سطح پر, نچلی سطح پر آ جائیں. اس جگہ سے اوپر اٹھنا ہے ہمیں. اوپر اٹھنے کے لیے خوب ہم تشیع کے ایشوز تو بہت اٹھاتے ہیں, مثلا کلنگ ہوتی ہے, اٹھانی بھی چاہیے, ان پر احتجاج کرنا چاہیے. لیکن جب ہم وہ احتجاج کرتے ہیں تو دوسرے سب ہمارے مقابلے میں آ جاتے ہیں, کوئی بھی ہم سے ہمدردی نہیں کرتا. شیعہ کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسے ایشو شیعہ اٹھائے جس سے شیعہ نہ صرف ان کے برابر بلکہ ان سے اوپر ہو جائے. یہ حکمت ہے, بصیرت چاہیے اس کے لیے کہ ہم ان وادیوں میں جائیں, وہ اقدام کریں جس سے تشیع کا لیول بہت اوپر چلا جائے. اب مثلا آپ دیکھیں حزب اللہ کو لبنان میں لڑانے کے لیے بہت اہتمام کیا گیا, مثلا لشکر بنائے گئے, فتح الاسلام دہشت گردوں کا لشکر بنایا گیا, اور اس طرح کے بہت سارے اقدام کیے. اور شیعہ اور لبنان کے حزب اللہ کے بہترین افراد انہوں نے قتل کروائے ان دہشت گرد گروپوں سے, لیکن ایک دفعہ بھی حزب اللہ نے ان کے خلاف کاروائی نہیں. چونکہ حزب اللہ کو پتا ہے کہ اس وقت حزب اللہ کا لیول کہاں ہے, اسرائیل کے خلاف, دشمن اسلام کے خلاف. ان کی کوشش یہ ہے کہ حزب اللہ کو اسرائیل کے خلاف جنگ سے ہٹا کر دہشت گرد گروپوں کے مقابلے میں لے آئیں, حزب اللہ کو گرا کے اتنا نیچے لے آئیں, القاعدہ کی سطح پر لے آئیں یا فلاں گروہ کی سطح پر لے آئیں. یہ حزب اللہ کے لیڈروں کی بصیرت ہے کہ انہوں نے اپنا نقصان برداشت کر لیا, شہید دے دیے لیکن اپنا مقام نیچے آنے نہیں دیا. بہت لیول اپ ہے حزب اللہ کا اس وقت, اس حد تک اپ ہے کہ کوئی بھی گمان نہیں کر سکتا کہ حزب اللہ کی سطح تک اوپر آ سکے گا. اب ہمیں بھی پاکستان میں یہی کرنا چاہیے کہ ہم کچھ ایسے درائے نیال کے تشیع کا ہمیں دفاع کرنا ہے, تحفظ کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, لیکن دفاع اور تحفظ کے لیے ایسا منصوبہ اور پلان ہوا ہمارے پاس کہ ہمارا لیول نہ ان کے برابر ہو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمارا لیول فلاں کے برابر ہو, میں کہتا ہوں ان سے بھی اوپر ہو جائے. تشیع امامت کا مذہب ہے. امامت کا مذہب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ 12 ہستیاں امام ہیں, یہ نہیں ہے امامت. کل امامت کا مطلب یہ ہے کہ تشیع نے دنیا کی امامت کرنی ہے, قیادت کرنی ہے دنیا, جو ہم سے نہیں ہو سکا. ہمیں امامت و قیادت کا درس نہیں دیا گیا, ہمیں نیچے فرقہ بنا کر بہت نیچے گلی میں لا کر بند کر دیا گیا ہے. اور اب منصوبہ ہے کہ ہمیں امام بارگاہوں کے اندر بند کریں. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, یہ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں. نہ تشیع نے نہ گھروں میں بیٹھنا ہے, نہ امام بارگاہوں میں معصور ہونا ہے, نہ مسجدوں میں معصور ہونا ہے. تشیع نے اپنا وجود ظاہر کرنا ہے اور وہاں ظاہر کرنا ہے جہاں دوسرے نہیں آ سکتے, وہاں تک جانا ہے. اور اس وقت الحمدللہ تشیع ہی قیادت کر رہا ہے پوری عالم اسلام کی. ہمیں پاکستان میں بھی اس کو تشیع کا مرتبہ اوپر لانے کی ضرورت ہے. یہ فرصتیں ہوتی ہیں, اگرچہ یہ فرصت بہت افسوسناک ہے کہ دشمنوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں جسارت کی ہے, لیکن بصیرت یہی ہوتی ہے کہ آپ خطرات کو فرصتوں میں بدل دیں اور جو نقصانات ہیں ان کو نفع میں بدل دیں. کامیاب بزنس مین کون ہوتا ہے؟ جو خسارے کو نفع میں بدل دے, اسی کو کہتے ہیں کامیاب بزنس مین. ورنہ نالائق بزنس مین وہ ہوتے ہیں جو نفع کو بھی خسارے میں بدل دیتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں نا ایسے, خسارے کو نفع میں بدلنے کے لیے بہت ذہانت کی ضرورت ہے. اسی طرح قوموں کو جو خطرے پیش آتے ہیں یا حماقتیں جو دشمن کرتا ہے, اس حماقت کو فرصت میں بدلنا. جس طرح سید الشہداء علیہ السلام نے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا, امام حسین علیہ السلام نے اسی کو فرصت میں بدل لیا یزید کو نابود کرنے کے لیے, یزیدیت کو نابود کرنے کے لیے. یہ بصیرت اعلیٰ تھی امام حسین علیہ السلام کی. اور اس طرح کے نمونے بہت ہیں. ہمیں موقع ہے اس وقت کہ اسی وقت یہ کام ہو سکتا ہے. یہ موقع گزر گیا تو ہم کسی اور مناسبت سے یہ کام نہیں کر سکتے. لہٰذا اس لیے ہم نے ان دوستوں سے چاہا کہ وہ آئیں, جمع ہوں اور مل بیٹھ کے سوچ بچار کر کے سب اور متفقہ طور پر متحد ہو کر باہمی رائے سے انشاءاللہ اس حرکت کا آغاز کریں. کہ جو اشارے کیے ہیں کہ ایک تو اس ماجرا کی زمام دشمن کو نہ سونپیں کہ میڈیا ہمیں بتائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. نہ میڈیا نہ بتائے, بلکہ ہمیں وہی بتائیں جن کا کام ہے, ہم ان کے پیچھے چلیں جن کے پیچھے چلنا ہے. ہمیں رہبر اپنے بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے. میڈیا سے اپنی قوم کا جان چھڑائیں اور اپنے پیشواؤں کے پیچھے چلیں ہم. اسی طرح جرم اور فلم سے توجہ موڑ کر مجرم کی طرف ہم توجہ دلائیں لوگوں کی. اور یہ جو نفرت ہے اور پراکندگی ہے, فرقہ پرستی ہے, اس کو ہم وحدت میں بدلیں. اور اسی طرح تشیع کو نچلی سطح سے اپ گریڈ کر کے اوپر کی سطح پر لائیں گے, جہاں کسی کے پاس کچھ کہنے کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو. آپ دیکھیں گے اس نہضت میں یہ جو شروع ہوئی ہے, اس میں پہلا شہید شیعہ پیش کیا گیا ہے. سب نے مانا, اقرار کیا سب نے کہ شیعہ پیش قدم ہیں, شیعہ پیش رو ہیں اس مسئلے میں, اور شیعہ نے اپنی سبقت ثابت کی ہے. اب باقی قوم کا کام ہے کہ سبقت کو اور زیادہ آگے لے جائیں. یہ مقصود تھا بیک گراؤنڈ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. خوب ظاہر ہے کہ ہمارا کام ایک طالب علم کی حیثیت سے یہی عرائض آپ کی خدمت میں اور باقی بزرگوں اور تمام دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا تھا. اس کے بعد ذمہ داری آپ کی ہے, دوسروں کی ہے کہ وہ آئیں اور اس پلان کے اندر شامل ہوں, اور انشاءاللہ ہم سب مل کر پہلے قدم کے طور پر لاہور میں ایک کامیاب احتجاج کریں. دوسرے قدم کے طور پر تجاویز ہیں, یہ کچھ تجاویز اس میٹنگ میں طے ہو گئی تھیں, کچھ رہ گئی تھیں. دوسرے قدم کے طور پر ابھی طے نہیں ہوا, لیکن تجاویز کے طور پر ہم کراچی میں ایک بہت بڑا اجتماع کریں. محرم آ رہا ہے, محرم کا رخ سارا ادھر موڑے ہم اس مسئلے کی طرف, سارا محرم کا پورے ملک کے اندر رخ موڑ جائے. اور اسی طرح ربیع الاول آ رہا ہے, ربیع الاول رسول اللہ کا مہینہ ہے. ربیع الاول میں اس تحریک کو بہت اوج پہ لے جائیں ہم, پیک پہ لے جائیں ہم, اور اس طرح سے آہستہ آہستہ آگے جائیں. اس کی برکات بہت زیادہ ہیں, تشیع کے لیے بھی, مسلمانوں کے لیے بھی, اور پاکستان کے لیے بھی ہیں. کہ یہ منحوس سایہ امریکہ کا جو پڑا ہوا ہے, یہ گرن جو لگا ہوا ہے پاکستان کو, یہ چہرہ پاکستان سے کا صاف ہو جائے اور یہ منحوس سایہ ہٹ جائے. بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ اب یہ بڑی باتیں ہیں, یہ ہم سے نہیں ہو سکتی. ہم اپنے آپ کو بہت کم سمجھتے ہیں, شیعہ خصوصاً بہت کم سمجھتے ہیں. بس کبھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں انقلاب آ جائے, ہم اتنے تھوڑے ہیں, انقلاب آ جائے, یوں ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں یہ ہو جائے. یہ احساس کمتری میں مبتلا لوگوں کی باتیں ہیں. جس طرح بہت سارے بچے ہوتے ہیں نا, اسکول نہیں جاتے, اس کو اتنا ڈر لگتا ہے کہ میں اسکول جاؤں, میں मसूम फ़लाँ, वहाँ तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं, फ़लाँ हैं, मैं ही उधर जाके कैसे पढ़ूंगा, मैं ये क्या करूँगा। लेकिन यही बच्चा हिम्मत करके जब चला जाता है, गुल मिल जाता है और यही देखें कामयाब हो के, वो जो बहुत सारे अपने आप को कुछ समझते हैं वो पीछे रह जाता है, ये उनसे आगे रह जाता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दो चीज़ें हम पाकिस्तान में बहाना करते हैं कुछ ना करने के लिए, एक ये कि हम थोड़े हैं और एक ये कि हम कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं हम। यही है ना, शिया पाकिस्तान में थोड़े भी हैं और ज़ईफ़ भी हैं, और ये हमारी नाकामी की वजह है, यही हमारी सुस्ती की वजह है। जबकि कुरान इन्हीं दो को कहता है कि ये कामयाबी के दोनों शर्तें हैं, दोनों कुरान, कुरान के दोनों आयतें, दोनों मतलब के बारे में दो आयतें, एक ये कि कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतिन कसीरतिन बिइज़्निल्लाह। खुदा का फरमान है कि खुदा हमेशा थोड़ों को अक्सर पर गलबा अता करता है, जो अदद में थोड़े हैं लेकिन हक पर हैं खुदा उनको कामयाबी देता है। ये नहीं कहा कि अक्सरियत को अकलियत पर कामयाबी देता है, थोड़े जो अकल कम हैं इनको गलबा मिलता है। और दूसरा ये कि हम कमज़ोर हैं, और अल्लाह का फरमान है कि इरादा ही खुदा यही है कि कमज़ोरों को ज़मीन का वारिस बनाना है। व नुरीद अन्नमुन्न उस्तुज़िफ़ुल अर्ज़ व नजअलहुम आइमतन व नजअलहुमुल वारिसीन। अल्लाह का फरमान है कि जो ज़मीन में कमज़ोर हो गए हैं इन्हीं को हमने ज़मीन का इमाम बनाना है, इन्हीं को हमने ज़मीन का वारिस बनाना है। लेकिन उनको खुद तो शऊर हो कि ये हमारे बारे में बात हो रही है, कमज़ोरों के बारे में और जो कम हैं उनके बारे में बात हो रही है। हमारा कुरान पे ईमान होना चाहिए, अल्लाह के वादों पर ईमान होना चाहिए, और हम उस राह में हिम्मत करें और जा सकते हैं इंशाअल्लाह। हम उस पर ना आ जाएं जहाँ दुश्मन चाहता है, जहाँ दहशतगर्द तंजीमें चाहती हैं कि हम वहाँ आ जाएं। अभी कितने मैंने सुने हैं ऐसे शिया मोमिनीन जो ये कहते हैं कि भाई बाहर ख़तरा है, रोड पे आने की ज़रूरत नहीं है, बेहतर है हम अमन से मुहर्रम स्पीकर ऑफ करके अपने कमरों में और अपने बरगाहों में बरगुजार करें। तो ये बुजदिलाना सोच है, बहुत बुजदिलाना सोच है, खौफ है इसके अंदर, एहसास कमतरी है इसके अंदर। अगर एक भी शिया है किसी इलाके के अंदर, उसका हक शरई व कानूनी बनता है कि वो अपने मजहब पर आज़ादी से अमल करे, जिस तरह सब को हक है कि अपने मजहब। हम तमाम मसाले के एहतराम करें, उनके मुकदसात का एहतराम करें, चूँकि ये मुतासिफाना अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि दुश्मनों को बेहुरमती का सबक खुद मुसलमानों ने सिखाया है। खुद मुसलमानों ने पहले बेहुरमती शुरू की है, उन्होंने बाद में शुरू की है। कि हम जब मसल फ़ार्ज़ करें शिया स्टेज से अहले सुन्नत के मुकदसात की बेहुरमती हो, सुन्नी स्टेज से शिया के मुकदसात की बेहुरमती हो, तो फिर एक मसीही क्यों ना करे, यहूदी क्यों ना करे, हिंदू क्यों ना करे इन मुकदसात की बेहुरमती। जब हम एक दूसरे के मुकदसात की बेहुरमती करते हैं तो उनको जुरत मिलती है, अब ये बेहुरमती ख़त्म होनी चाहिए। हम एहतराम करें दूसरों के मुकदसात का। एहतराम करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनके मजहब के पैरोकार बन जाएं, ना, वो अपने मजहब पर, हम अपने मजहब पर। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, आपका मजहब आपके लिए हमारा मजहब, हम आप अपना मजहब हम पे ना ठोंसो, हम अपना मजहब आप पर नहीं ठोंसते। लेकिन ये भी हक नहीं बनता है कि आप हमारे मजहब की तोहिन करो या हम आपके मजहब की। जिस तरह किसी को हक नहीं बनता तशय्यो की तोहिन करे, इसी तरह शिया को भी हक नहीं बनता किसी के मजहब की तोहिन करे। यूँ नहीं है कि शिया को हक है सब की तोहिन करे और किसी को हक नहीं है कि वो शिया की तोहिन करे, तो ये ऐसे होता नहीं है, कानून नहीं है, ना दुनिया का ना अल्लाह का कानून है। बल्कि कानून ये है कि आप करोगे तो वो भी करेंगे। कुरान कहता है कि किसी के बुत को गाली मत दो, वो तुम्हारे खुदा को गाली देगा। बुत को गाली मत दो, मूर्ति को भी मत गाली दो तुम, वरना वो तुम्हारे खुदा को गाली देगा। हम उन तालीमात को छोड़ चुके हैं और अपने मेयारात कायम किए हैं। बाहर के फिर फुर्सतों से फ़ायदा उठाएं, और अल्लाह ताला भी उन लोगों की नुसरत व मदद करता है जो बर वक्त कदम उठाते हैं और दुरुस्त कदम उठाते हैं। ये बहुत बसीरत का तकाजा है कि बर वक्त और दुरुस्त कदम उठाना। अगर दुरुस्त कदम बे वक्त उठाया जाए कोई फ़ायदा नहीं है, और बर वक्त गलत कदम उठाया जाए तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। दुरुस्त मौके पर दुरुस्त इकदाम उठाने से खुदावंद ताला कामयाबी देता है। और ये जो दुश्मन ने हिमाकत की है, बेवकूफ़ी की है और अदावत की है, हम उसकी हिमाकत को अपने लिए फुर्सत में बदलें और उम्मत की बेदारी का सबूत दें, हाजिर रहें इन मैदानों के अंदर, न एक इज्तमा के अंदर बल्कि इस पूरे जरियान के अंदर, पूरे माजरा के अंदर हाजिर रहें हम मैदान में। हमारे हुजूर से दुश्मन नाकाम होगा, हम उस मैदान में हाजिर रहें जहां हमें हाजिर रहना चाहिए। امام خمینی رضوان اللہ علیہ اور آج رہبر مسلسل اس نقطے پر تاکید کرتے ہیں، یا عربی فارسی تعبیر یہ استعمال کرتے ہیں، حضور در صحنے، یہ فارسی جملہ ہے کہ حضور در صحنے انقلاب اسلامی اس فارمولے سے کامیاب ہوا ہے، حضور در صحنے، صحنے یعنی میدان، امت میدان میں حاضر رہے، اس سے انقلاب بھی آ جاتا ہے، تبدیلی بھی آ جاتی ہے، حکومت بھی بن جاتی ہے، دشمن بھی مغلوب ہو جاتا ہے، میدان میں حاضر رہنے سے، میدان سے غائب رہیں اور غائب رہ کر وہاں بہت جذبات کے اظہار کریں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، مثلا آپ میدان چھوڑ کے مسلح بھی ہو جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور غیر مسلح ہو کر میدان میں آ جائیں، فتح اور کامیابی آپ کی ہے، یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، ان پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے، اور آج ہمیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے رسول اللہ کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں، اور بالاخص امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی بارگاہ میں۔ اس لیے تمام مومنین سے خواہش ہے کہ آپ بھی ایک تحریک کے طور پر، ایک مومنٹ کے طور پر، ایک نہضت کے طور پر اس بات کو آگے پھیلائیں، اپنے طور پر ایک ذمہ داری سمجھ کر کہ جہاں جہاں جس کا حلقہ یا اثر ہے، اپنے گھروں سے شروع کریں، خواتین سے شروع کریں، اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے شروع کریں، اڑوس پڑوس میں تحریکیں اسی طرح چلتی ہیں، تحریکوں میں اور پارٹیوں میں فرق ہوتا ہے، تحریکیں اس طرح سے چلتی ہیں، یعنی ایک نقطے سے ایک آواز اٹھتی ہے اور پھر وہ آگے مسلسل پھیلتی چلی جاتی ہے، موج جس طرح سے پیدا ہوتی ہے، پانی کے اندر لہر پیدا ہوتی ہے تو مسلسل آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اس طرح سے یہ لہر اٹھنی چاہیے، موج اٹھنی چاہیے اور آگے بڑھتی جائے، اور شاید یہی موج انشاءاللہ، یہ لہر اس حد تک قوی ہو جائے کہ انشاءاللہ اس دشمن کو، خس و خاشاک کو ڈبو دے و سرنگون کر دے انشاءاللہ۔ آپ کی ہمت سے اور آپ کے حوصلے سے یہ کام ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے اور امام زمانہ کی عنایت خاصہ سے انشاءاللہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ میں زیادہ اس سے سہمت نہیں دیتا، گفتگو نہیں کرتا۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، خداوند بحق محمد و آل محمد، مومنین کے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارہ ان اعمال صالحہ کے اندر اخلاص و خلوص عنایت فرما، خداوند جس مقصد کے لیے آج یہاں پر یہ مومنین اکٹھے ہوئے ہیں، اس مقصد میں ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، دشمنان دین جو مقدسات دین کی بے حرمتی کر رہے ہیں، تیرے حبیب کی بے حرمتی کر رہے ہیں، پروردگارہ انہیں اپنے جنایات و خیانات سمیت و ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، پروردگارہ اس شیطانی طاقت کے مہرے جو مسلمان ممالک کے اندر موجود ہیں، ان تمام ان کے گماشتوں اور مہروں سے تمام امت اسلامی کو نجات عطا فرما، بالخصوص ملت فلسطین کو آزادی نصیب فرما، ملت بحرین کو رہائی عطا فرما، ملت کشمیر کو آزادی نصیب فرما، مومنین سعودی عرب میں جو اس وقت، یہ عرض کر دوں دعا کے ضمن میں یہ نقطہ کہ سعودی عرب کا خوب اس میں کردار رہا ہے کہ انہوں نے ریلیوں پہ پابندی، حرمت کا فتویٰ دیا، ریلیاں نہ نکالیں، جلوس نہ نکالیں، سفارت خانوں پہ نہ جائیں، یہ ان کا کردار تھا، لیکن اسی سعودی عرب کے اندر جہاں ممنوع ہے ریلی نکالنا، وہاں شیعہ نے ہر روز اسی فلم کے خلاف اور اس اقدام کے خلاف شیعہ ریلی نکال رہے ہیں، اور ابھی تک تقریباً یعنی کل جو میں نے خبر نوٹ کی تھی اس میں، ان اقدامات کے دوران اسی میں تقریباً 8 شہید ابھی تک اس سلسلے کے شیعہ سعودی عرب کے پیش کر چکے ہیں رائے خدا میں، پروردگارہ ان مومنین کو جو سعودی عرب میں اس ظالمانہ نظام کے تحت ہیں، ان کو جلد از جلد رہائی عطا فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، پروردگارہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر امن و سلامتی برقرار فرما، ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامی اور سرپرستوں کو نیست و نابود فرما، پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، بحرین میں اور پاکستان میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، دیگر مقامات پر ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، ان جوانوں کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، آپ مسلمانوں کی نصرت کے لیے اور دشمنان اسلام کی نابودی کے لیے اور خصوصاً ان گستاخان حرمت رسول و ناموس رسول کی نابودی کے لیے 3 دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔